جب ان کا انتقال ہوا تو حضور بنفس نفیس بغیر عبا کے اور پابرہنہ ان کے جنازے کے ہمراہ تھے۔ خود حضرت نے انہیں قبر میں لٹایا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی سے اٹ گیا۔ آپ نے سعد کے لیے دعائے خیر بھی کی اور فرمایا کہ اس کے جنازے کے ہمراہ جبرائیل و میکائیل اور دیگر فرشتے ہیں، مگر جب سعد کی ماں نے کہا کہ اے سعد، تو خوش نصیب ہے کہ تو خود حضور کے ہاتھ سے قبروں میں گیا اور آپ نے تیرے جنازے کی مشایعت پابرہنہ فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مادر سعد، چپ رہے، تو سعد سے فشار قبر کو برطرف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا سلوک اپنے عیال کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے اس پر فشار ہو رہا ہے۔ لیکن جو شکنجہ تم نے دیکھا، جیسے تم ہفتوں جوشن کا نام دیتے ہو، یہ انسان کے اپنے اخلاق بد سے تشکیل پاتا ہے۔ ممکن ہے بعض کے لیے ہزار جوشن ہو اور اخلاق بد، مثلا حرص، خود پسندی، حسد، کیونکہ حسد نے پہلے آدم کو جنت سے نکلوایا، دوسرے نے شیطان کو رائندہ درگاہ الہی کر دیا، اور تیسرے نے قابل کو جہنم کا کندہ بنا دیا، اور ان تینوں سے ہزاروں شاخیں پھوٹتی ہیں، اور اس کی کمی و زیادتی لوگوں کے اپنے اخلاق کے فرق سے مکمل مناسبت رکھتی ہے۔ ہادی اچھی اچھی باتیں کر کے مجھے تسلی دیتا تھا اور اپنا ہاتھ میرے پہلو، پشت و دیگر اعضا پر پھیرتا جاتا تھا۔ میری تکلیف اس کے ہاتھ پھیرنے سے رفع ہوتی جاتی تھی، اور اس کی مہربانیوں سے مجھ میں تازہ قوت و توانائی آ گئی۔ میرے اعضائے جسمانی کثافت سے پاک ہو گئے تھے، شفاف و روشن ہو نکلے تھے۔ اب میں سمجھا کہ یہ فشار ایک طرح سے تطہیر کا عمل تھا، کہ جس شخص میں اخلاقی کثافتیں ہوں اور قدورتیں و غلاظتیں ہوں، وہ فشار کے ذریعے مانند روغنیں سیاہ نکال دی گئیں، جیسا کہ میں نے دیکھا تھا، اور یہی مقصود آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوا ہے کہ شیر مادر دماغ سے خارج ہوتا ہے، لیکن چونکہ دودھ کی اصل خون حیض ہے اور وہ سیاہ ہوتا ہے اور نجاست کی اقسام میں سے ایک ہے، اس لیے کوئی حیرت نہ ہونی چاہیے اگر اس کا رنگ کثیف و سیاہ ہو، جو فشار میں دور ہوا۔ میرے سوال کے جواب میں ہادی نے مجھے بتلایا کہ یہ بڑا تھیلا تیرا بار ہے، اسے کھول، میں بھی دیکھوں تمہارے پاس زاد راہ کیا ہے۔ میں نے تھیلا کھولا، اس میں سے تمام سیل بند ڈبے نکلے۔ میں نے دیکھا کہ بعض پر لکھا تھا فلاں منزل کا زاد راہ، اور بعض پر لکھا تھا فلاں منزل کے خطرات و عذاب کے لیے کچھ بٹوے بھی تھے، جن پر بعض منازل کی نشاندہی تھی، اور لکھا تھا کہ انہیں وہاں کھولا جائے، معلوم ہو جائے گا کہ ان میں کیا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ ڈبے ہیں کیا؟ جواب ملا کہ تمہاری عمر کے ساعت لیل و نہار ہیں، جن میں تجھ سے اچھے اور برے اعمال وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ جب وہ اعمال تو نے انجام دیے، تو ان ڈبوں کا منہ سی پی کے منہ کے طرح کھلا، اور ان اعمال کو انہوں نے اپنے اندر مثل قیمتی موتی کے محفوظ کر لیا۔ اب وہی ساعت لیل و نہار ڈبوں کی شکل میں تیرے سامنے موجود ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ میری گردن میں یہ توق کیسا ہے؟ جواب ملا کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، قیامت کے دن اسی سے تیرا حساب و کتاب ہوگا، فی الحال یعنی عالم برزخ میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسا قرآن مجید میں سورہ اسراء کی 14 آیت میں ارشاد رب العزت ہوا، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَزَّمْنَاهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنَخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کے گلے میں لگا رکھا ہے، ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ پھیلا ہوا پائے گا۔ پس ہادی نے مجھ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس توشہ آخرت بہت کم ہے، تمہیں چاہیے کہ اس جگہ چند جمعہ قیام کرو، شاید دنیا والے، تمہارے دوست اور پسماندگان تمہارے لیے کچھ تحفے بھیج دیں۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں توشہ جتنا زیادہ ہو بہتر ہے۔ اب میں چلتا ہوں تاکہ دنیا و دین کے بادشاہ سے تیرے لیے پروانۂ راہداری حاصل کروں۔ چونکہ اس سلسلے میں کوئی حکم ایسے ایک ہفتے سے جاری نہیں ہوا، اور تم شب جمعہ میں اپنے اہل خانہ کو جا کر دیکھ لو، شاید وہ لوگ تمہیں یاد کر کے تمہارے لیے رحمت و مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ یہ کہہ کر ہادی رخصت ہوا اور میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ لیکن میرے جائے قیام بڑی اچھی تھی کہ کمرے میں بہترین فرش بچھا تھا جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ شب جمعہ پہنچی مگر ہادی کی کوئی خبر نہ آئی۔ ہادی کی ہدایت کے بموجب میں ایک سفید پرندے کی شکل میں دنیا میں آیا۔ گھر پہنچا اور ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں پر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں لکھا ہے کہ مردوں کی ارواح کبھی ہفتے میں، کبھی مہینے میں، کبھی سال میں اپنی منزلت کے لحاظ سے اپنے اہل خانہ کو دیکھنے پرندوں کی شکل میں آتی ہیں اور گھر کی دیوار پر بیٹھ کر نظارہ کرتی ہیں۔ اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں اور خوش و خرم ہیں تو یہ روحیں بھی خوش ہوتی ہیں ورنہ افسوس کرتی ہیں۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ شب جمعہ غروب آفتاب کے وقت یہ روحیں آتی ہیں اور ارواح مومنین کے ہمراہ خداوند عالم ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، مگر اس کے اہل و عیال سختی میں گرفتار ہیں تو یہ فرشتہ انہیں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے تاکہ مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے پسماندگان کو دیکھا مگر مجھے افسوس ہوا، وہ بزوں میں خود میرے لیے اسال ثواب کر رہے تھے۔ اعزاء و احباب جمع تھے، مجلس برپا تھی، قرآن خوانی ہو رہی تھی، پلاؤ پکایا گیا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ محض رسم دنیا کے طور پر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف نمود و نمائش مقصود تھی، کیونکہ پلاؤ کھانے والے سب امیر تھے، انہیں کھانے کی حاجت مطلق نہیں تھی، وہ کسی ایک بھی مسکین یا حاجت مند کو انہوں نے مدعو نہیں کیا تھا۔ بھلا ایسے پلاؤ سے مجھے کیا فائدہ، اور مدعوین کا مقصد بھی فقط رسم کی بجاوری تھا، بلکہ اگر ان کی خدمت میں کوتاہی ہوتی تو مرنے والے اور اس کے پسماندگان کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ مجلس میں گریہ بھی حسین ابن علی کے واسطے نہ تھا، بلکہ وہ بھی اپنے لیے تھا کہ کوئی کہتا تھا میرا سرپرست نہ رہا، کوئی کہتا تھا کہ اب معاش کا کیا ہوگا، کوئی انہیں صرف اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے مطلب تھا، نہ انہیں میری فکر تھی نہ اپنی عاقبت کی، بھلا یہ باتیں میرے کس کام کی تھیں۔ ان کی ان حرکات سے میں رنجیدہ ہوا کہ الایاز باللہ یہ لوگ گویا خدا کی شکایت کر رہے تھے جیسے خالق و مالک نے ان پر کوئی ظلم کر دیا ہو، یہ لوگ فعل حکیم پر اعتراض کر رہے تھے۔ بس میں ان کی طرف سے ناامید ہو گیا اور کافی افسوس ملتا ہوا قبرستان اور اپنے جائے قیام کی طرف واپس لوٹا۔ نزدیک تھا کہ میں اپنے اہل و اولاد سے بیزاری کا اظہار کرتا، مگر حقیقت علم مانے آئی کہ ان لوگوں کے لیے یہی بدنصیبی کافی ہے کہ میرے وجود سے محروم ہو گئے ہیں۔ واپس آ کر سوراخ قبر سے میں اپنی قبر میں واپس آیا، جب منزل پر پہنچا تو دیکھا کہ ہادی آیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک قاب میں تر و تازہ سیب حجرے کے درمیان میں رکھے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، جواب ملا کہ کوئی شخص آج تیری قبر کے پاس سے گزرا تھا اور اس نے تیری قبر پر فاتحہ پڑھی۔ چونکہ یہ عمل محض خلوص پر مبنی تھا کہ اسے تجھ سے کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے اللہ نے اپنی رحمت سے اس کا نقد صلہ تیرے واسطے بھیجا ہے، خدا اس پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ یہ جواب دے کر ہادی میرے حجرے کی تزئین و آرائش میں مشغول ہو گیا۔ طلائی تخت و کرسیاں بچھاتا تھا اور دیواروں میں جھالریں لگا رہا تھا، چھت میں قندیلیں آویزاں کر رہا تھا، ان قندیلوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی جیسے سورج چمک رہا۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے، تم آج میرے حجرے کی آرائش کا اہتمام بہت زیادہ کر رہے ہو، جبکہ یہ میرے بقول تمہارے مستقبل جائے رہائش نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ امام زادے جن کی قبر کی تم نے زندگی میں زیارت کی تھی اور وہ علماء جن کا نام تم نماز شب میں لیتے تھے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے، انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ تم سفر آخرت پر آئے ہو، اس لیے وہ تمہاری محبت اور دوستی کا حق ادا کرنے تمہاری ملاقات کو آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یہ میری خوش قسمتی ہے، زہ توفیق زہ نصیب۔ یہ خبر سن کر مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف سے جو صدمہ پہنچا تھا وہ خوشی سے بدل گیا۔ یہاں اصول کافی میں امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ اس دنیا کے مغرب میں ایک بہت عمدہ باغ ہے جو فراز سے سراب ہوتا ہے اور ارواح مومنین اس میں رہتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور صبح کے وقت اس باغ سے پرواز کرتی ہیں اور ارواح کفار و تباہ کار کے لیے مشرق کی طرف ایک وادی ہے جہاں ان پر طرح طرح کے عذاب ہوتے رہتے ہیں، ان کا تام تلخ ہے اور پانی بدبودار، شاید وادی السلام و وادی و بہوت ہوں۔ میں نے ہادی سے کہا کہ میرا حجرا بہت چھوٹا ہے اور یہ ان حضرات کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، چھوٹا ہے مگر تیرے لیے جب وہ حضرات تشریف لائیں گے تو یہ ان کے حسب حیثیت بڑا ہو جائے گا۔ ناگہا یہ حضرات تشریف لائے اور ہر ایک اپنے مرتبے و مقام کے لحاظ سے بیٹھ گیا۔ اب ان حضرات کے چہرے کیسے نورانی اور پرجلال تھے، ان سب میں نمایاں ترین ہستیاں حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت علی اکبر کی تھیں۔ یہ دونوں بزرگ ایک بہت طلائی تخت پر تشریف فرما ہوئے، مگر میں نے دیکھا کہ یہ دونوں لباس جنگ پہنے ہوئے ہیں، خود زرہ تلوار وغیرہ۔ مجھے تعجب تھا کہ اس عالم میں بھلا اس لباس کی ان حضرات کو کیا ضرورت تھی، مگر روب و جلال کے باعث بول نہ سکا۔ میں اور ہادی اور دوسرے لوگ حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سامنے بادب و سرو قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں صدر نشینوں کے جلال و جمال کے نظارے میں محو ہو گیا اور خود کو فراموش کر دیا۔ ناگاہ حضرت عباس علیہ السلام کی آواز گونجی، وہ ہادی سے مخاطب تھے، کیا تم نے اس شخص کے لیے میرے والد بزرگوار سے پروانہ راہداری حاصل کر لیا؟ ہادی نے عرض کی، جی ہاں، اور سورہ رحمان کی اس آیت کی تلاوت کی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنقضوا من اقطار السماوات والارض فانفضوا ولا تنفذون الا بسلطان، یعنی اے گرو جن و انس، کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل سکو؟ ہرگز نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ کی اطاعت کرو قوت کے ساتھ۔ پس اس آئے مبارکہ کو سماعت فرمانے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سلطان ولایت یعنی میرے والد ماجد کا یہی تذکرہ تیرے نجات کا سبب ہے، تجھے اپنی نجات کی خوشخبری مبارک ہو۔ میں اس کرم نوازی اور بندہ پروری کو دیکھ کر جھکا، زمین کو بوسا دیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس ملاقات اور ان بزرگوں کی شفقت و محبت کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو میرے پہلو میں کھڑے تھے میری طرف جھکے اور سرگوشی کے انداز میں مجھ سے فرمایا کہ اس راہ میں جو مشکلات تجھے پیش آنے والی ہیں ان سے تو نے خلاصی پائی، اور اب مایوس مت ہو، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات اور ان کے معصوم والد تجھے فراموش نہیں کریں گے، اور یہ حضرات یہاں اپنے پدران بزرگوار کے اشارے ہی سے آئے ہیں، اس لیے کہ ان کے والد اس عالم میں یقیناً اپنے شیعوں اور محبوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ان دونوں کا یہاں تشریف لانا فقط اس لیے تھا کہ یہ تجھے دیکھ سکیں اور تجھے اطمینان ہو جائے، اور سن، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تجھے سلام کہلایا ہے اور فرماتی ہیں کہ میں ہرگز فراموش نہیں کر سکتی تیرا پیادہ پا میرے مظلوم بھائی کی زیارت کو جانا، ان کی مصیبت پر آنسو بہانا اور راہ کی تکلیف یعنی بھوک و پیاس کو برداشت کرنا۔ یہ سن کر میرا حال کیا ہوا میں بیان نہیں کر سکتا، بس بے اختیار میری زبان سے نکلا علیکہ وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں نے حبیب نے مظاہر سے دریافت کیا کہ اس پورے مجمع میں فقط یہ میرے دو ہی آقا زادے لباس جنگ میں کیوں ہیں، حالانکہ یہ میدان جنگ نہیں ہے۔ میرے اس سوال پر حبیب نے مظاہر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ان دونوں کی حسرت جنگ نہ نکل سکی۔ ان کا تو ارادہ تھا کہ پورے لشکر کو تہس نہس کر کے ان ملعونوں کو جہنم کی راہ دکھلاتے، مگر مشیت الہی یہ نہ تھی کہ اپنے آہنی ارادے کو منشاء شہود پر لائیں۔ مشیت الہی کے سامنے یہ حضرات سپر انداختے ہو گئے، مگر وہ ارادہ ان کے دل میں مثل گرہ کے رہ گیا۔ یہ وہی ارادہ ہے جس نے یہاں لباس جنگ کی شکل اختیار کر رکھی ہے، اور یہ لباس ان حضرات کے جسم سے اس وقت الگ ہوگا جب حضرت حجت علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور خون حسین مظلوم کا انتقام لیا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرات تشریف لے گئے، میرا حجرا مثل سابق چھوٹا ہو گیا، میں اور ہادی تنہا رہ گئے۔ میں نے ہادی سے کہا کہ اب میں دوبارہ اپنے عیال کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ان لوگوں کی طرف سے مایوس ہو چکا ہوں۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اگرچہ میرے ہی نام پر کر رہے ہیں، مگر میرے لیے نہیں، بلکہ اس سے ان کی غرض فقط اپنی نمود و نمائش ہے، سوائے اس کے کہ وہاں جا کر میرا غم و اندو اور بڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی پر قناعت و صبر کروں گا، اور اب جو خطرات بھی مجھے پیش آئیں گے ان دونوں بزرگوار کے مراحم خسروانہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں ان خطرات سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ ہادی نے جواب دیا کہ تجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، پہلی تین منزلیں تیرے لیے آسان ہیں، اس لیے کہ دنیا میں پہلی منزل ولادت سے 3 سال تک کی ہے جبکہ بچہ بالکل ناسمجھ ہے، دوسری منزل 3 سال سے 15 سال تک کی ہے کہ اس دوران انسان پر تکالیف شرعی کا اطلاق نہیں ہوتا، تیسری منزل 15 سے 18 سال تک کی ہے کہ اس عمر میں وہ تکلیف شرعی کا اطلاق ہے مگر عقل پختہ نہیں ہوتی، اور لوگوں کے اعمال کے ساتھ رفتار اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے عقل کو خلق فرمانے کے بعد کہا کہ بیکا عقاب و بیکا اسیب، یعنی ثواب و عقاب کا مزار عقل پر ہوتا ہے، اور عالم آخرت کی پہلی منزلیں دنیاوی زندگی کی انہی 3 منزلوں کی ردیف ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے، مگر عقل کی پختگی کے لیے 18 سال کی قید ضروری نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے بعض لوگوں کی عقل 50 اور 100 سال میں بھی پختہ و بالغ نہ ہو، اسی لحاظ سے وہاں اجر و ثواب و عقاب کی رفتار ہوگی، واللہ عالم۔ لہذا ان شروع کی 3 منزلوں میں تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر بالفرض کوئی خطرہ ہو بھی تو جلد ہی چھٹکارا ہو جائے گا، اس لیے ان 3 منازل میں میرا تیرے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے۔ اب میں چلتا ہوں تاکہ منزل 4 پر تجھ سے پہلے پہنچ کر تیرا منتظر رہوں، تم کل صبح یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنا توبرا و اعمال کا تھیلا لے کر اس شاہ راہ پر جو قبلے کی سمت جا رہی ہے روانہ ہو جاؤ، اور 4th منزل پر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ اس ہادی نے جو یہ کہا تو میں اس سے لپٹ گیا اور اس سے کہا کہ اے ہادی، تم اچھی طرح واقف ہو کہ تمہاری جدائی مجھ پر بہت سخت اور گراں گزرتی ہے، ٹھیک ہے یہ راستہ سیدھا ہے اور وسیع اور کشادہ بھی ہے، اور مانا کہ اس راستے میں خطرات بھی نہیں ہیں، مگر سوچو تو کہ میں تنہا راستے سے ناواقف اور تم میرے ساتھ نہ ہوگے، یہ وہ درد ہے جس کا کوئی درما نہیں، بھلا مجھ پر کیا گزرے گی؟ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، یہ ہے کہ الرفیق و ثم الطریق، سفر شروع کرنے سے پہلے ہم سفر تلاش کرو۔ ہادی نے جواب دیا کہ ان 3 منازل میں سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ تم تنہا سفر کرو، کیونکہ میں دنیا میں بھی ان منازل کے دوران تمہارے ہمراہ نہیں تھا، میرا وجود تمہارے ساتھ صرف وقت سے ہے، اس وقت سے ہے جب تمہاری عقل پختہ ہو چکی تھی، کیونکہ میری تینت علیین سے ہے اور تینت علیین کا کام صرف رشد و ہدایت کرنا ہے، ان منازل سیگانہ میں جو کچھ بھی گزرے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، فلم نفس کا ولا تلمنی، یعنی اگر ملامت کرنا ہے تو اپنے نفس کو کرو نہ کہ مجھے۔ بس یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے پرواز کر گیا اور میں اکیلا رہ گیا، اور ہادی کی گفتگو پر غور و فکر کرنے لگا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ اس نے کہا درست تھا، اب نہ ہادی تھا نہ ابو تراب نہ ابو الوفا، اب میں تنہا تھا اور 3 منازل کا طویل سفر جو مجھے طے کرنا تھا۔ سچ ہے سنت اللہ التی لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، یعنی یہ سنت الہی اور تم سنت الہی میں تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ دار دنیا اور دار بقا کے تمام واقعات و حوادث بہم متعلق ہیں، ان کو بدلا نہیں جا سکتا، اور دنیا کو ہم نے سمجھ لیا اور پرکھ لیا ہے، بس عالم آخرت بھی اسی کے مطابق ہے، اور اس میں چوں چرا کرنا نا فہمی کی دلیل ہے۔ دوسرا باب، پہلی منزل کی طرف سفر۔ بہرحال میں سوچ کر اٹھا کہ ہرچے بعد آباد اب چلنا چاہیے، میں نے اپنے بارے اعمال کا تھیلا اپنی کمر پر لادا اور جس راستے کی ہادی نے نشاندہی کی تھی اس پر چل پڑا۔ راستہ بالکل صاف تھا اور بڑی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں تازہ دم تھا، دوسرے مجھے ہادی سے ملنے کا شوق تھا جس نے 4th منزل پر ملنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں تیزو ترک کو گامزن منزل مادور نیست کے حساب سے بڑی سرعت کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اب مجھے کچھ کچھ تھکن محسوس ہونے لگی، ہوا میں بھی گرمی بڑھ گئی اور مجھے پیاس محسوس ہونے لگی، راستہ کچھ تنگ ہو گیا اور کانٹے بھی راستے میں آ گئے تھے۔ ان سے بچتا ہوا ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا، آگے چڑھائی تھی، میں چڑھائی پر چڑھ رہا تھا، اپنی انتہائی سے وحشت زدہ تھا کہ میں نے پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص میرے پیچھے پیچھے چلاتا ہے۔ میں خوش ہوا کہ چلو تنہائی دور ہوئی، کوئی سفر کا ساتھی تو ملا، یہاں تک کہ وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سیاہ رو کریہن منظر، اس کے ہونٹوں پر بجائے مسکراہٹ کے کلفت کے آثار ہیں، دانت بڑے بڑے، اوپر کا ہونٹ لٹکا ہوا، ناک چوڑی اور مہیب اور بدبودار۔ اس نے مجھ سے سلام کیا مگر سلام میں سے حرف لام کو حذف کر دیا اور اتنا کہا السلام علیکم۔ یہ طریقہ سلام مجھے شک و شبہ میں ڈالنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ طریقہ سلام دشمنی کی علامت تھا اور قیافہ میں اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ اس نے سلام کا حرف لام عمدن حذف کیا تھا، لہذا میں بھی بجائے خود محتاط ہو گیا اور جواب میں صرف اتنا کہا وعلیک۔ میں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے، وہ بولا آپ کے ساتھ ہوں، مگر میں چونکہ اس سے خوف و وحشت محسوس کر رہا تھا اس لیے میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا ہم سفر رہے۔ مگر میں نے پوچھا نام کیا ہے، اس نے کہا میں آپ کا ہمزاد ہوں، مجھے جہالت کہتے ہیں، لقب میرا کجروی ہے اور کنیت ابو اللہب ہے، ابو الہول ہے، اور میرا کام فتنہ و فساد اور گمراہی پھیلانا ہے۔ یہ تمام باتیں میری طبیعت پر بہت گراں گزری اور میں سخت پریشان اور وحشت زدہ ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ عجیب ہم سفر ملا ہے، اس سے تو تنہا سفر کرنا ہزار درجہ بہتر تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے مردود ہونے کے بعد اس کی التجا قبول ہو گئی کہ جب بھی انسان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی شیطان کا بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس نو مولود انسان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، اسی کو ہمزاد کہتے ہیں۔ اس کا کام بہکانا ہے، عالم برزخ میں بھی یہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں انسان نے نفس کو مغلوب رکھا تو آخرت میں یہ ہمزاد مغلوب رہے گا اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جتنی دنیا میں معصیت کی ہوگی آخرت میں یہ ہمزاد اتنا ہی تکلیف پہنچائے گا۔ خود پیغمبر نے فرمایا کہ میرا بھی ہمزاد تھا مگر ان شیطانی اسلم بیدی، یعنی میرے شیطان نے میرے ہاتھ اسلام قبول کر لیا۔ اس سے میں نے دریافت کیا کہ اگر کہیں دو راہ آ جائے تو کیا تم واقف ہو کہ ہمیں کس راستے سے جانا ہوگا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا میں پیاسا ہوں، کہیں قریب میں پانی ملے گا؟ جواب ملا میں نہیں جانتا۔ پوچھا منزل دور ہے یا نزدیک؟ بولا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا دانائی و عقل وجود کے ساتھ ہے تو کیوں نہیں جانتا؟ وہ بولا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تیری پیدائش کے وقت سے میں تیرے ساتھ لگا ہوا ہوں اور تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ توفیق خدا تیرے شامل حال ہو اور تو خود مجھ سے جدا ہو جائے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہی وہ شیطان ملعون ہے جس کے بہکانے سے میں دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، اب یہ یہاں آن موجود ہوا، عجب دشمنی میں گرفتار ہوں، خدایا رحم فرما۔ اور وہ کمبخت تو قدم کے فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے چلاتا تھا، راستہ دشوار تھا، چڑھائی سخت تھی، یہاں تک کہ میں پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا کہ وہ مجسمہ جہالت بھی میرے پاس پہنچ گیا اور مجھ سے کہنے لگا معلوم ہوتا ہے بہت تھک گئے ہو، اور اگر چاہو تو تمہیں چھوٹا راستہ بتلا دوں کہ پانچ فرسخ کی راہ ایک فرسخ رہ جائے گی۔ میں نے کہا اس جہالت و نادانی کے باوجود معلوم ہوتا ہے تم معجزہ بھی دکھلا سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یہاں آؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو یہ راہ جس پر تم جا رہے ہو، یہ حالانکہ روشن صاف ہے مگر کمان کی طرح مڑی ہوئی ہے، اور اس کا طول پانچ فرسخ سے کم نہیں ہے، اور اس کمان کا وتر جو اس کمانما راستے کی دونوں سروں کو ملاتا ہے ایک فرسخ سے زیادہ نہیں ہے، اور جیومیٹری کی روح سے قوس اگرچہ کتنی ہی چھوٹی ہو یا نصف دائرے سے بڑی ہو، اور وہ بہرحال وتر سے بڑی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس معروف شاہراہ کو چھوڑ کر اس وتر پر ہو لیں تو یہ یقیناً یہ راستہ چھوٹا اور چھوٹے سے بھی چھوٹا ہو جائے گا، ایک فرسخ سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ قوس والا شاہراہ کا راستہ پانچ فرسخ سے کم نہیں ہے، اور عقل مند وہ ہے جو طویل راستے کے بجائے کم فاصلہ طے کرے۔ میں نے کہا بیوقوف شاہراہ ہمیشہ مسافروں کی کثرت سے آنے جانے سے بنتی ہے، کیا وہ لوگ جو اس شاہراہ سے گزرے عقل سے عاری تھے کہ انہوں نے یہ طویل راستہ اختیار کیا؟ جبکہ عقل مندوں کا یہ قول ہے کہ ہمیشہ اس راستے پر سفر کرو جس پر زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں۔ ہمیں روکے رہ رواں رفتے اند، اس نے کہا تو عجیب بے شعور آدمی ہے، شاعروں اور یا گوہوں کو تو عقل مند سمجھ بیٹھا ہے اور خود بھی انہی کی پیروی کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، حالانکہ جو راستہ میں نے بتلایا ہے وہ ظاہر بظاہر چھوٹا ہے۔ پھر جو لوگ اس راستے پر گئے ہیں، ممکن ہے ان کے پاس زیادہ راہ بہت ہو، ممکن ہے ان کے پاس سواری کا بھی انتظام ہو، اور وہ درہ جو وطر کے شروع میں ہے وہ اس سے گزرنا نہ چاہتے ہوں، یا ممکن ہے ان کی سواری اس میں سے نہ گزر سکی ہو۔ اور رہے ہم اور تم، تو ہمیں کس مصیبت نے مارا ہے کہ اس مختصر اور مفید راستے کو استعمال نہ کریں؟ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور اسے اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھا، اور اصل راہ کو چھوڑ کر اس تنگ درے کی راہ سے چل پڑا، مگر وہ راستہ قطن ہموار نہ تھا، گہرے گہرے گڑھے تھے جن میں ہر طرح کے خس و خاشاک تھے، سارا راستہ کانٹوں سے پر تھا، طرح طرح کے سانپ بچھو اس راستے پر موجود تھے، ایک گہری کھائی عبور نہ ہوتی تھی کہ دوسری سامنے موجود ہوتی تھی، ہوا سخت گرم تھی، پیاس کے مارے میری زبان باہر نکل آئی تھی، میرے پیر زخمی ہو گئے تھے، دل خوف سے لرز رہا تھا، یا اللہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا؟ ادھر وہ میرا ہمزاد میری حالت دیکھ رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، طویل عرصے تک چلتا رہا اور 10 سے زیادہ فرسخ کا راستہ طے کر کے کہیں شاہراہ پر پہنچا، ہر ہر قدم پر ہزاروں بلاؤں سے واسطہ پڑا، تھک کر چور ہو گیا، اس جہالت یعنی ہمزاد سے مجھے کامل نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، کاش تیرے اور میرے درمیان بعد المشرقین ہوتا، مگر وہ آ کر مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، میں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور وہ کھڑا رہا، آخر کار میں اٹھا اور پھر روانہ ہوا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلایا، میں دیکھا کہ سڑک سے کوئی چوتھائی فرسخ کے فاصلے پر ایک سبزہ زار ہے۔ اس موقع پر ہمزاد یا جہالت نے پھر مجھ پر اپنا وار کیا، دوڑا دوڑا میرے پاس آیا اور کہا، دیکھو وہاں سبزہ زار ہے، یقیناً پانی بھی ہوگا، تم پیاسے بہت ہو، چلو چل کر دیکھتے ہیں، پانی پی کر پھر آگے چلیں گے۔ دل تو چاہا کہ اس کی کوئی بات نہ سنوں، مگر چونکہ پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی، تھکا ہوا بھی بہت تھا، اور میں بھی جانتا تھا کہ باغ و سبزہ بغیر پانی کے نہیں ہوا کرتا، اس لیے میں پھر اس کی باتوں میں آ گیا اور ہم دونوں اس سبزہ زار میں پہنچ گئے، مگر دیکھا کہ وہاں پانی نام کو بھی نہ تھا، زمین بالکل سنگلاخ اور چٹیل تھی، وہاں پہنچنے کا راستہ ہی بڑا ناہموار اور تکلیف دہ تھا، اس سنگلاخ میدان میں کالے کالے بڑے بڑے سانپ لوٹ رہے تھے، وہ سبزہ خود رو جنگلی جھاڑیوں کا تھا جنہیں پانی کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہر موسم میں ہر جگہ اگاتی ہیں۔ بہرحال وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹا اور بعد خرابی بی سی آر سڑک پر پہنچ گیا۔ اب ہم ایک ہموار زمین پر پہنچے جہاں بڑے بڑے تربوز کا کھیت تھا اور پورا کھیت تربوزوں سے بھرا ہوا تھا۔ حمزہ جہالت نے فوراً ان میں سے ایک تربوز توڑ لیا اور کھانے لگا اور مجھ سے کہا، تم بھی کھاؤ، تربوز کھا کر تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ میں نے کہا، یہ پرایا مال ہے اور اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسی طرح کھانے میں مشغول تھا، تربوز کا پانی اس کی داڑھی اور سینے پر بہ رہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے سر کو جنبش دی اور کہا، جناب آپ بڑے پارسا بن رہے ہیں، سنیں اول تو احتمال یہ ہے کہ غالباً خود رو ہیں اور کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور اگر بالفرض یہ کسی کی ملکیت بھی ہیں تو ہم لوگ مسافر ہیں اور شارع مقدس نے ان کھیتوں پر جو سر راہ پڑتے ہیں مسافروں کا حق بقدر ضرورت رکھا ہے، دوسرے پیاس کی وجہ سے تم ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہو، ایسی حالت میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ارشاد ہوتا ہے، فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور تیسرے یہ کہ یہ دار تکلیف یعنی دنیا نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے، اور احکام شریعت کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے۔ تم مذہبی لوگ بھی عجیب ہو، بعض اوقات ایسے حکم لگاتے ہو جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے۔ مجھے ہمک پر پھر اس کا وار چل گیا، سوچا کہ شیطان ہونے کے باوجود کمبخت کیسی دلیلیں دیتا ہے۔ بہرحال میں نے ان میں سے ایک تربوز توڑ لیا، اب جو چکھا تو کڑوا زہر تھا، اتنا تلخ کہ میرا منہ اور حلق بھی زخمی سے ہو گئے، میں نے وہ پھینک دیا اور اس سے کہا معلوم ہوتا ہے شیطانی تربوز ہیں، بلکہ جہالت اور ابو جہل کے تربوز ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ممکن ہے تمہارا والا کڑوا نکلا ہو۔ میں نے دوسرا توڑا اور وہ بھی کڑوا زہر تھا، تیسرا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ مسلسل کھایا جا رہا تھا اور کہتا جاتا تھا بڑے میٹھے تربوز ہیں۔ میں نے بڑھ کر اس سے ایک قاش لی، چکی تو وہ بھی سانپ کے زہر کی طرح کڑوی تھی۔ میں نے وہ قاش پھینک دی اور اس سے کہا تیرا کھانا خراب ہو، تو اسے کیوں کھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میٹھے ہیں، حالانکہ سانپ کا زہر بھی شاید اس سے زیادہ کڑوا نہ ہو۔ اب وہ بولا کہ میرے مذاق کے مطابق تو وہ واقعی یہ بہت میٹھے ہیں، کیونکہ میں جہالت ہوں اور یہ تربوز ابو جہل ہے، اور یہ مجھ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ جو چیز میرے لیے اچھی ہے تمہارے لیے بری ہے، کیونکہ میں شیطان ہوں اور تم انسان ہو، اور یہ تربوز میری طبیعت کے مطابق ہیں، تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں ہیں۔ علم فلسفہ میں اس سلسلے میں طویل مباحث ہیں، جن کا لب و لباب یہ ہے کہ چیزوں کی اچھائی یا برائی انسان کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی برے لوگ برے کام اور معصیت کو بھی برا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو ایسے کاموں سے راحت و سکون ملتا ہے، جبکہ اچھے لوگ برے کاموں کو ہمیشہ وبال سمجھتے ہیں، بلکہ جو لوگ مال حلال کھانے کے عادی ہیں لقمہ حرام انہیں بیمار کر دیتا ہے۔ مولف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام سے ہمزاد یا جہالت کے لیے سیاحت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ بڑا بلیغ اور پرمانہ ہے اور ہمزاد کے لیے مناسب ترین لفظ ہے، اس لیے میں ترجمے میں اسی لفظ کو بلا ترجمہ استعمال کروں گا۔ مترجم: ناگہاں ایک خوفناک کتے نے ہم پر حملہ کر دیا اور ایک شخص ہاتھ میں لکڑی لیے گالیاں اور فحش بکتا کتے کے پیچھے آ رہا تھا تاکہ وہ ہمیں مارے۔ حمزاد شیطان سے حق ایک ہی چست میں سڑک پر پہنچ گیا، میں نے بہت بھاگنا چاہا مگر نہ بھاگ سکا اور کتے نے مجھے آ لیا اور میں اس آفت ناگہانی سے خوف کھا کر زمین پر گر پڑا، یہاں تک کہ کتے کا مالک آ پہنچا اور اس نے اس لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی میری مرمت کرنا شروع کی۔ ہر چند میں دہائی دیتا تھا، فریاد کرتا تھا، مگر وہ میری ایک نہ سنتا تھا۔ میں نے لاکھ کہا میں نے تمہارا تربوز نہیں کھایا، اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، غیر کے مال کو کھانا اور اسے برباد کر کے زمین پر پھینک دینا دونوں یکساں ہیں۔ بڑی مشکل سے جب وہ میری اس لکڑی سے اچھی طرح دھنائی کر چکا تو میں نے اس سے رہائی پائی اور گرتا پڑتا سڑک پر آ گیا، مگر میں زخموں سے چور تھا، مار کھانے کی وجہ سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، پیاس کی شدت تھی، تھکان بے انتہا میں ہادی کے فراق میں نالا و فریاد کرتا تھا کہ اے ہادی، تو اس مصیبت میں مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ سیاحت اپنی کامیابی پر خوش تھا، مجھے اس مصیبت میں گرفتار دیکھ کر دور بیٹھا ہوا کہہ لگا رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہاں اور ہادی کو یاد کر، وہ یہاں تیرے کام کیا آ سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں تم نے آخرت کے ان مصائب کے بیجوں کو میرے باغ میں کاشت کیا تھا، اب ان کا مزہ چکھو۔ ان دنیا مزرعۃ الآخرہ والآخرت یوم الحساب، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت اسی فصل کے کاٹنے کا دن ہے۔ تو عالم بنتا ہے اور تیرے قرآن پر نظر نہیں ہے، وہاں صاف لکھا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ آخرت میں اس برائی کو موجود پائے گا اور دیکھے گا بھلا قرآن کریم کی روشن اور قوی حجتوں اور دلیلوں کے مقابلے میں ہادی تیری مدد کر سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ منازل بھی آیا ہی چاہتی ہیں جہاں ہادی بھی تیرے ساتھ ہوگا، مگر میں بھی ساتھ ہوں، تم ایسی بلاؤں میں گرفتار ہوگے کہ ہادی دم بھی نہ مار سکے گا۔ کیا ہادی نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ جب تم گناہ کرتے تھے تو تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، البتہ وہ پھر تمہارے پاس آ جاتا تھا جب تم توبہ کر لیتے تھے؟ کیا تمہیں اپنے پیغمبر کا، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ ارشاد بھی یاد نہ رہا کہ لا یزنی المومن وہو مومن، یعنی مومن جبکہ وہ واقعی مومن ہے زنا نہیں کرتا؟ پھر بتلاؤ، جب ان مواقع پر ہادی تمہارے ساتھ ہوتا ہی نہیں تھا تو تمہاری مدد کیوں کر سکتا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ ملعون عجب بلائے بے درما ہے، کمبخت با اطلاع ہے کہ اسے ایک ایک بات کا پتا ہے۔ میں نے ہادی کی رٹ لگانا بھی چھوڑ دی، اپنا توبرا کھولا اور ایک سیب نکالا، اسے کھایا، اس سے پیاس بھی بجھ گئی، زخم بھی ٹھیک ہو گئے، اس لیے میں اٹھا اور پھر آگے چل پڑا۔ میں ایک دوراہے پر پہنچا، ایک راستہ تو ایک پرفضا اور نورانی شہر کو جاتا تھا اور دوسرا ایک خرابے کی طرف پہنچاتا تھا۔ ایک شخص جو اس دوراہے پر کھڑا ڈیوٹی دے رہا تھا، اس سے میں نے کہا بھائی اگر ممکن ہو سکے تو ایک کمبخت سیاحک جو میرے پیچھے آ رہا ہے اسے یہیں روک لے، آج اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کہ جس طرح انسان کا سایہ اس کے ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ بھی تیرے ساتھ سایہ کی طرح رہے گا، لیکن یہ آج رات تیرے ساتھ نہ رہ سکے گا، کیونکہ یہ اس نورانی و معمور شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ سیاحت اس خرابے میں قیام کریں گے جو تمہارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے، اور اس کے بعد جب تمہارا سفر دوبارہ شروع ہوگا تو یہ پھر تمہارے ساتھ لگ جائے گا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آئندہ تمہیں کہیں کم اذیت پہنچائے۔ میں اس شہر معمورہ میں داخل ہو گیا، یہی پہلی منزل تھی، وہاں عاشقان عالی شان عمارتیں تھیں، نہریں جاری تھیں، سبزہ زار تھے، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، خوبصورت خدام تھے جن کی شیریں بیانی کچھ نہ پوچھو، طیب و طاہر لوازمات و خوراک، طرح طرح کے خوشگوار شربت موجود تھے، طبیعت خوش ہو گئی، اور میں جو اذیت ناک بیابانوں کو طے کر کے آ رہا تھا، سیاح کی شرارتوں کی وجہ سے جو مجھے ایذائیں پہنچی تھیں وہ کلفتیں دور ہو گئیں، اور راہ کے ہولناک بیابانوں کے مقابلے میں مجھے جو جگہ بہشت انبر سرشت معلوم ہوئی، اور اگر ہادی سے ملنے کا شوق نہ ہوتا تو میں یہاں سے کبھی باہر نہ جاتا۔ اس مقام پر مجھے اپنے چند شاگرد ملے جو مجھ سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ رات کو ہم لوگوں نے آرام کیا، صبح ہوئی، شہر کی فضاؤں میں نارنگیوں کی خوشبو رچی بسی تھی، ہم لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور ایک دوسرے کا حال و احوال دریافت کر رہے تھے، اور جو کچھ گزری سب ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، اس لیے کہ عالم آخرت میں ایسی ہی منزلوں میں لوگ ایک دوسرے کی خیریت و خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں، ورنہ سفر حرکت کے دوران کسی کو کہاں ہوش آتا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، لکل امرئن یومئذ شان یغنی ہے، یعنی قیامت کے دن تو ہر ایک کو ایک دوسرے سے لا تعلق اور بے پرواہ دیکھے گا۔ ہم لوگ شکر ادا کرتے تھے کہ ان سیاحوں سے جان چھوٹی۔ قصہ کوتا، اس شہر میں ہمیں ہر طرح کی نعمت میسر تھی، خوشگوار آب و ہوا، خوبصورت و خوبصورت لوگ، طرح طرح کے لوازمات کھانے اور پینے کے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ قوی صورت سیاحت ساتھ نہ تھے۔ پروردگار تیرا شکر کہ تُو نے دنیا کے معمولی اعمال خیر کے بدلے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ والمثل ھذا فلیعمل العاملون، سورہ صافات آیت نمبر 41، یعنی نعمتوں کے لیے چاہیے کہ آدمی کوشش کرے تاکہ اس روزے حسرت و ندامت نہ ہو۔ تیسرا باب، دوسری منزل کی طرف کوچ۔ اب گھنٹی بجنے لگی اور اس میں سے حیا علی خیر العمل کی آواز آتی تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگلی منزل کی طرف کوچ کر دو۔ ہم نے اپنے اپنے توبرے اور پشتاز اٹھائے، سامان کمر پر لادے اور روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوراہے پر پہنچ گئے۔ دوراہے سے ہمیں سیاحت لوگ نظر آئے، جو سیاحت دھوئے کی مانند ہماری طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ میں نے وہاں کے ڈیوٹی آفیسر سے دریافت کیا کہ آیا کوئی ایسی ترکیب ہے کہ یہ سیاحت صاحبان ہمارے ساتھ نہ سکیں۔ اس نے کہا، یہ تمہارے نفوس حیوانیاں، مثلا ظلم، تکبر، شہوت و غضب وغیرہ کی صورتیں ہیں، تم لوگوں سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مختلف قسم کے ہیں، مثلا خالص سیاہ کالے بھوت، یا سیاہ و سفید، یا بالکل سفید، اسی لحاظ سے ان کے نام بھی مختلف ہیں، مثلا امارہ، لوامہ، مطمئنہ وغیرہ۔ اگر تم میں سے کسی کا ساتھی سفید اور مطمئنہ ہے تو وہ اس کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ملائکہ سے بھی بہتر قرار پاتا ہے، اور مطمئنہ دراصل ایک نعمت ہے جو خداوند عالم نے تمہیں دی ہے، مگر تم نے اس نعمت کا کفران کیا کہ اس مطمئنہ کو تم نے اپنی بدعمالیوں سے نقمت اور بدبختی کی صورت دے دی۔ تم نے جہان مادی میں جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ بویا ہے، یہاں اسے کاٹنا پڑے گا۔ اس کھیتی کا کاشت کرنا تمہارے اختیار میں تھا، گندم از گندم بروید، تم چنے کی فصل کاشت کر کے گندم حاصل نہیں کر سکتے۔ مان تم تزرعون ہو ام نحن الزارعون، یعنی دانے کو تم اگاتے ہو یا ہم، کہ ہم خداوند عالم ہیں۔ اتنی ہی گفتگو ہوئی تھی کہ سیاحت صاحبان آ پہنچے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے سیاحت کو ساتھ لیے منزل کی طرف روانہ ہوا، مگر اب ہم باہم متفرق ہو گئے۔ ہم میں سے کچھ تو اپنے اپنے سیاحکوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، بعض لوگ میرے پہلو و پہلو چل رہے تھے اور میں اپنے سیاحک کے ساتھ چلا جاتا تھا کہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ راستہ بہت تنگ اور سنگلاخ تھا، پہاڑی کے ایک طرف ایک بہت بڑا گہرا درہ تھا، مگر یہ درہ بڑا نا ہموار میرے جی میں آیا کہ میں پہاڑی کے اوپر جاؤں، کیونکہ نیچے جو درہ تھا اس کی ہوا بڑی گرم تھی اور دم گھٹا جاتا تھا۔ ناگاہ میرا سیاحک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا خیال نہایت ہی مناسب ہے، اس لیے کہ درے کی تہ میں نہ صرف یہ کہ ہوس ہے بلکہ وہاں طرح طرح کے درندے اور موزی جانور بھی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر چونکہ آپ بلندی پر ہوں گے اس لیے اطراف کا نظارہ بھی کرتے چلیے، کیونکہ دنیا میں بھی عموماً لوگوں پر اپنی برتری جتانے کے لیے بلند آواز سے بولتا تھا اور ویسے بھی بلند مراتب حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں پہاڑ کی بلندی کی طرف چلا، مگر اوپر جانے کے لیے راستہ نہیں تھا، اس لیے میں پہاڑ کے پہلو میں چل رہا تھا، مگر راستہ وہاں بھی ہموار نہیں تھا۔ دو تین دفعہ تو ایسا ہوا کہ میرے پیر کے نیچے کی مٹی سرک گئی، ایک آدھ مرتبہ میں نے ٹھوکر کھائی اور قریب تھا کہ میں درے میں گر پڑوں، اس لیے میں نے نزدیک کی خاردار جھاڑیاں پکڑ لی اور درے میں گرنے سے محفوظ رہا، مگر میرے ہاتھ اور پاؤں اور پہلو زخمی ہو گئے۔ ایک دفعہ جو گرا تو میری ناک ایک پتھر سے ٹکرائی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون جاری ہو گیا۔ یہاں پر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دنیا میں تکبر کرتا ہے اللہ آخرت میں اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے اور اس کے مقدر میں پتھر رہ جاتے ہیں۔ تیاحق سے کہا کہ پہاڑ کے اوپر جانے میں تو بڑی تکالیف برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، اس سے تو اگر درے میں سے ہو کر گزرتا تو بہتر تھا۔ وہ ملعون میری حالت دیکھ کر ہنسا اور بولا، من استکبر وضعہ اللہ من استارہ، یعنی جو شخص دنیا میں تکبر کرتا ہے اللہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور جو بلندی چاہتا ہے اللہ اس کو اور اس کے دماغ کی بڑائی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تعجب ہے تم نے یہ سب باتیں پڑھی مگر ان پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ذق انک انت العزیز الکریم، سورہ دخان آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اب تم اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ وہ کہتا رہا اور میں چلتا رہا، راہ میں جتنی بھی سختیاں آئیں میں نے برداشت کی، اور آخر اس پہاڑ کے دامن سے کہ جہاں واضح راستہ نہ تھا میں بعد خرابی بسیار باہر آ گیا۔ درا حالی کے میرا سارا بدن زخمی تھا اور طبیعت مقدر تھی۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو وہ لوگ جو میرے پیچھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کے پیر پھسلے اور وہ درے کی گہرائیوں میں گر گئے۔ ان کے رونے اور فریاد کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کے سیاحک ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان پر قہقہے لگا رہے تھے۔ قصہ مختصر، بڑی مشکلات کے بعد ہم ہموار راستے پر آ گئے۔ وہاں ایسی کوئی پریشانی اور سختی نہ تھی سوائے اس کے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، زخم درد کر رہے تھے اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سیاحک نے دو ایک مرتبہ کوشش کی کہ وہ مجھے بہلا پھسلا کر پھر کسی جال میں پھانس دے، مگر میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ حالانکہ بعض اوقات اس کی بات ماننے کو دل تو چاہتا تھا مگر میں نے جی کڑا کر لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی بات مانتا ہی نہیں ہوں تو وہ پیچھے رہ گیا۔ چلتے چلتے میں ایک باغ میں پہنچا، راستہ بھی باغ کے عین وسط میں سے گزرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک حوض ہے، اس کے کنارے چند لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس طرح طرح کے میوہائے خوش رنگ رکھے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے احترام میں کھڑے ہو گئے اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں بیٹھوں اور ان کے ساتھ کچھ میوہ کھاؤں۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کون صاحبان ہیں اور یہ پھل کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ جب ہمیں موت آئی تو ہم روزہ دار تھے اور یہ افطاری ہے جو خدا رحمان اور رحیم نے ہمیں بھیجی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افطاری تم بھی کھا سکتے ہو، مانا کہ تم دنیا سے آتے وقت روزہ دار نہیں تھے، مگر تم نے روزہ داروں کا روزہ افطار کرایا ہے، اس لیے تمہارے لیے اس افطاری کا کھانا روا اور جائز ہے۔ پس میں بیٹھ گیا اور ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا کھایا، پیاس بھی بجھ گئی اور درد و رنج بھی دور جاتا رہا۔ اب ان حضرات نے مجھ سے میرے سفر کے حالات دریافت کیے، میں نے کہا الحمدللہ، جو گزرنا تھا گزر گیا اور تمام رنج اور کلفتیں اب آپ حضرات کو دیکھ کر دور ہو گئیں، مگر میرے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے سیاحکوں نے انہیں پکڑ رکھا ہے۔ جال میں پھانسنے کی کوشش تو میرے لیے بہت کی تھی مگر میں اس کی باتوں میں نہیں آیا اور اب وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے گا۔ وہ ہنسے اور بولے کہ ایسا نہیں ہے، اس باغ میں تو وہ صرف اپنا مکر و فریب اور جھوٹ ہی کا حربے پر استعمال کر سکتے ہیں، مگر ہم آگے روانہ ہوں گے تو وہ کسی مختصر راستے سے ضرور ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہم سے باقاعدہ جنگ کریں گے۔ میں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ تو ہے نہیں، پھر ہم ان سے کیسے جیتیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں نفس کو مار کر اسلحہ تیار کر لیا ہوگا تو ان منازل میں وہ اسلحہ ہمارے پاس انشاءاللہ پہنچ جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد رب العزت ہے، وَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَانْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تَرْحَبُونَ بِهِ عُدُوَ اللَّهِ عُدُوَكُمْ، یعنی دشمنوں کے لیے جو کچھ تمہارے پاس تمہارے بس و امکان میں ہے، مثلا طاقت، گھوڑے اور ہتھیار اور اسباب مہیا کرو تاکہ ان اسباب کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن خوف زدہ ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ اس آیت سے میں نے ہمیشہ اسباب جہاد مہیا کرنا مراد لیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اس کے احکامات و قوانین ہر عالم کے لیے ہیں، صرف دنیا پر موقوف نہیں ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن ناقص رہ جاتا، کیونکہ قرآن خاتم الکتب السماوی ہے اور اسے لانے والے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چوتھا باب، تیسری منزل کی طرف روانگی۔ ہم لوگ اٹھے اور آگے بڑھے، راستہ بڑا اچھا اور ہموار تھا، دو رویہ پھل دار اور سرسبز درخت لگے تھے اور راستے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہر جاری تھی، خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ اس سے دل و دماغ معطر ہوتے جاتے تھے، گویا جمال خداوندی تھا جس کی تجلی ہم دیکھ رہے تھے۔ اس راستے میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی، پورا راستہ یوں گزرا کہ سفر اور تکان سفر کا احساس نہیں ہوا۔ اب ایک منزل پر پہنچ گئے، یہی گویا تیسری منزل تھی۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ محل تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں، ہم نے اپنے اپنے محل میں قیام کیا۔ ان مکانوں میں سے ہر ایک میں جو اسباب تھا وہ ہر حیثیت میں مکمل تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، برتنوں کی خوبصورتی، فرش اور فروش کی آرائش، دیواروں کی زیبائش ایسی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں اور عقل حیران تھی۔ ہمارے اطراف میں جو خدمتگار تھے وہ انتہائی